الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے دو حصے ہیں. ایک حصہ ہے پیدائش سے لے کر کے 53 سال تک کی زندگی، جس کو ہم مکہ کی زندگی کہتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال کی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی. یہ زندگی کا دوسرا حصہ ہے، مدینہ کی زندگی، مدنی زندگی، وہ 10 سال کی ہے. 53 سال مکہ کی زندگی، 10 سال مدینہ منورہ کی زندگی. 63 برس کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. مکہ سے حضور جو مدینہ تشریف لے گئے اس کو ہم ہجرت کہتے ہیں، اور یہ ہجرت اسلام کے اندر ایک بہت بڑی تاریخی، ایتہاسک، ہسٹریکل بات ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے متعلق بہت سی جگہوں کے اوپر تذکرہ فرمایا. اس سال ظہر کے بعد کی مجلس میں ہم انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، ہجرت کا سفر کیسا رہا، کیا کیا اس میں عجیب عجیب باتیں پیش آئی، انشاءاللہ اس کو ہم سنیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ ہجرت کی ضرورت کیوں پڑی. کوئی آدمی اپنا وطن چھوڑ دے تو ایسے اپنا وطن نہیں چھوڑ دیتا. وطن چھوڑنے کے پیچھے کچھ وجہ ہوتی ہے، کچھ ریزن ہوتے ہیں، کچھ کارن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہجرت کرتے ہیں. ہجرت کہتے ہی ہے وطن چھوڑنے کو، چھوڑ دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مکہ تھا، مکہ چھوڑ کر کے آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اسی کو ہم لوگ ہجرت کہتے ہیں. ہجرت کیوں ہوئی؟ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 برس کی عمر میں اللہ نے آپ کو نبی بنایا، مکہ میں لوگوں کو ایمان سکھایا، قرآن سکھایا، لیکن مکہ کے لوگ قبول کم کرتے تھے، دشمنی زیادہ کرتے تھے. ایمان کم لائے، دشمن زیادہ بنے. اور دوسری وجہ یہ ہوئی کہ اس زمانے کے اندر حج ہوتا تھا، کافر مشرک لوگ بھی حج کرتے تھے، اور جب لوگ حج کرنے کے لیے مدینہ آتے تھے تو نبی مکہ المکرمہ آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں، عرفہ میں، مزدلفہ میں کافروں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے. اس زمانے میں حج میں آنے والے زیادہ کافر اور مشرک تھے، وہ اپنے طریقے کے مطابق حج کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مدینہ سے جو حاجی لوگ آتے تھے وہ بھی کافر تھے، لیکن مکہ میں حج کے دنوں میں حضور نے ان کو ایمان کی دعوت دی تو اس کی برکت سے مدینہ کے کچھ لوگ ایمان لے آئے. یہ حج میں ایمان کی دعوت دینے کی برکت کہ مدینہ کے کچھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے. پھر دوسرے سال حج آیا تو ابھی حضور نے ایمان کی دعوت دی. 3 برس تک لگاتار حج کی موسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو ایمان کی دعوت دی اور مدینہ کے اندر ایمان پھیلنے لگا. حضور تو مکہ میں تھے لیکن حاجیوں کے ذریعے سے مدینہ میں ایمان پھیلنے لگا. اسی درمیان بیت عقبہ اولا ہوئی، بیت عقبہ ثانیہ ہوئی، یعنی مینا میں جہاں تیسرے شیطان کو ہم کنکری مار کے نکلتے ہیں، وہاں ایک پرانی مسجد آپ کو دیکھنے کو ملے گی، پیلے پیلے پتھر کی بنی ہوئی ہے. وہ جگہ پہلے نظر نہیں آتی تھی، اب مینا کے اندر جب بہت ساری چیزیں توڑ دی گئی اور جگہ کھلی ہو گئی تو وہ مسجد کھلی ہوئی نظر آتی ہے. جہاں یہ پیلے پتھر کی مسجد ہے وہی جگہ پر حج کے دنوں میں مدینہ والوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بیعت کی تھی، اور مدینہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت بھی دی اسی جگہ بیٹھ کر کے، کہ آپ ہماری یہاں مدینہ آ جائیے، وہاں ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، جان کی بازی لگا کر کے بھی ہم آپ کی حفاظت کا وعدہ کرتے ہیں. مکہ کے کافروں کو پتہ چل گیا کہ مدینہ والوں نے مدد کرنے کا وعدہ کیا، مدینہ والے دعوت دے رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بھی مدینہ چلے جائیں گے، ان کو اندازہ ہو گیا. اور ان کو یہ ہوا کہ مدینہ میں لوگ ایمان لا رہے ہیں، مدینہ والوں نے دعوت دی ہے، مدینہ والے مدد کرنے والے ہیں، تو مدینہ پورا اسلام کا مرکز بن جائے گا. اور مدینہ اسلام کا مرکز بن جائے گا تو پھر دنیا میں دور دور تک ایمان پھیلنے لگے گا اور آگے چل کر کے وہ مکہ پر بھی قبضہ کر لیں گے. اس لیے مکہ کے کافروں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ناپاک پلان بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جاوے. ادھر مکہ کے کافروں کے ظلم کی وجہ سے صحابہ کرام مدینہ کی ہجرت کر رہے تھے. جیسے جیسے موقع ملتا کوئی صحابی ایک ایک دو دو, کچھ صحابہ آٹھ دس کی جماعت بنا کر کے, تو انفرادی اجتماعی صحابہ اپنے طور پر ہجرت کر رہے تھے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہجرت کرنے کی اجازت دیتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر ہجرت کر نہیں سکتے تھے. نبی کو ہجرت کرنے کے لیے اللہ کی پرمیشن کی ضرورت پڑتی ہے, اور ابھی اللہ کے یہاں سے حضور کو ہجرت کی اجازت نہیں دی. دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے خود اکیلے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا کہ مکہ کے ظالم لوگ ابوبکر صدیق کو بھی بہت ستاتے تھے, تو ابوبکر صدیق نے ایک مرتبہ تو حبشہ کی ہجرت کا ارادہ کیا, جدہ کے قریب ایک پورٹ سے واپس آ گئے, پھر انہوں نے مدینہ کی ہجرت کا ارادہ کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرمیشن لینے کے لیے گئے, اجازت لینے گئے, تو حضور نے ابوبکر صدیق کو فرمایا لا تعجل, ابوبکر جلدی مت کرو, اتاول مت کرو ہجرت کرنے کی, لعل اللہ یجعل لکم لک صاحبا, اللہ تمہارے لیے کوئی ساتھی بنا دیں گے. تم اکیلے ہجرت کرنا چاہتے ہو, جلدی مت کرو, اللہ تمہارے لیے کوئی ساتھی بنا دیں گے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھی تمہاری ہجرت ہو, جنرل بات کہی, کوئی ساتھی تمہارے لیے ہو جاوے. بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابوبکر صدیق اجازت لینے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علا رسلی کا, ابوبکر ذرا ٹھہر جاؤ, جلدی مت کرو ہجرت کرنے کی, فإنی ارجو ان یؤذن لی, مجھے بھی امید ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی ہجرت کی اجازت دیں گے, مجھے بھی یقین ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی مدینہ کی ہجرت کی اجازت دیں گے, اسی لیے جلدی مت کرو, میں بھی امید ہے کہ اللہ اجازت دے دے تو ہم ساتھ میں چلیں گے. جب یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پکا یقین ہو گیا کہ ایک دن اللہ تعالی اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دیں گے, اور یہ یقین بھی ہو گیا کہ انشاءاللہ حضور کے ساتھ ہجرت میں میرا نمبر لگ جائے گا اور مجھے حضور کے ساتھ ہجرت میں رہنے کا موقع مل جائے گا. یہاں یہ بات یاد رکھو کہ مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو مرتبہ مدینہ تشریف لے گئے تھے ہجرت سے پہلے. ایک حضور تشریف لے گئے تھے جب بہت چھوٹی عمر میں تھے, تو اپنی امی حضرت آمینہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے, اور اسی سفر میں واپسی میں حضرت آمینہ کا راستے میں انتقال ہو گیا تھا. وہ واقعہ میں انشاءاللہ مستورات میں تفصیل سے بیان کروں گا, آپ اس کی ریکارڈنگ سن لینا لے کر کے. دوسرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ معراج کی رات میں براق پر اڑتے ہوئے مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تھے. سیرت کی مستند کتابوں میں موجود ہے کہ جب معراج کا سفر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر اڑے ہوئے چلے جا رہے تھے. جبرائیل نے ایک جگہ کے اوپر براق اتارا اور اتار کر کے کہا کہ اللہ کے نبی یہاں دو رکعت نماز پڑھ لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں جبرائیل نے براق کہاں اتارا, رات کا اندھیرا, اور آج کی طرح وہ زمانے میں کوئی سائن بورڈ تو تھی نہیں کہ بھائی لیلونگ وے آ گیا, بلینڈ ٹائر آ گیا, کوئی سائن بورڈ نہیں, اندھیری رات. حضور نے بس اتنا دیکھا کہ یہاں کھجور کی باڑیاں بہت ہیں, کھجور 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 بہت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو سوال کیا کہ جبرائیل تم نے براق کہاں اتارا اور کہاں اتار کر کے میرے پاس دو رکعت نماز پڑھائی؟ تو جبرائیل امین نے معراج کی رات میں کہا یہ مدینہ ہے, اس وقت اس کا نام یثرب تھا, اور یہ بھی فرمایا کہ آئندہ چل کر کے یہاں آپ ہجرت کر کے آنے والے ہیں, یہ بھی موجود ہے. تو سیرت کی مختلف کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت کرنے سے پہلے دو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تھے, ایک تو بہت بچپن میں اور ایک معراج کی رات میں. تب تو کسی سے ملاقات بھی ہوئی نہیں تھی چونکہ رات کا سفر, سب لوگ میٹھی نیند سوئے ہوئے تھے, ایسے وقت میں حضور رات میں مدینہ پہنچے تھے. ہجرت یہ بہت فائدے کا عمل ہے, بہت فائدے کی چیز ہے. ہجرت میں پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کسی ایسی جگہ کے اوپر ہو جہاں دین کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو تو ہجرت کر کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے تو دین کے اوپر آسانی سے عمل کر سکتا ہے. اپنے دین کے اوپر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. دنیا میں بہت ساری جگہ پہلے بھی ایسی تھی اور آج بھی ایسی ہے کہ جہاں مکمل دین کے اوپر عمل کرنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو آدمی ہجرت کر کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے جہاں مذہب پر, دین پر عمل کرنے میں آزادی ہوتی ہے. تو دوسری جگہ کے اوپر جا کر کے پوری آزادی کے ساتھ دین کے اوپر آدمی عمل کر سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے دین کے اوپر آزادی سے مکمل عمل کرنے کا. دوسرا فائدہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا دین ہجرت کی برکت سے سیکھنے کو ملتا ہے. آدمی ہجرت کرتا ہے تو دین سیکھنے کو ملتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ بہت سے نوجوان, بہت سے بچے ہجرت کر کے گھر بار چھوڑ کر کے مدرسے میں چلے جاتے ہیں, سات آٹھ نو دس سال لگاتے ہیں تو دین کا علم حاصل کر کے آتے ہیں. تو ہجرت کی برکت سے زندگیوں میں اللہ کا دین سیکھنے کو ملتا ہے. بہت سے بھائی کم وقت کے لیے جاتے ہیں, چار مہینے, چالیس دن, تین دن, اس سے دین سیکھنے کو ملتا ہے. ایک تیسرا فائدہ ہجرت کا یہ ہوتا ہے کہ ہجرت کرنے کی برکت سے دین پھیلتا ہے, دین کی اشاعت ہوتی ہے, دین عام ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا دین دنیا میں الگ الگ جگہ پر پہنچتا ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ہجرت کی, تو ہجرت کی برکت سے دین کی اشاعت ہوئی, دین پھیل گیا. یہ بہت بڑی ہسٹری ہے، تاریخ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضور کے مبارک زمانے کے بعد صحابہ نے ہجرت کی، تو اس ہجرت کی برکت سے پوری دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کا دین پھیل گیا، دین زندہ ہو گیا، دین کی شکلیں جاری ہو گئی، دین کی اشاعت ہو گئی، دین پھیل گیا. اور آج بھی یہی ہے کہ لوگ ہجرت کر کے الگ الگ جگہ کے اوپر جاتے ہیں تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا دین پھیلتا ہے، دین کی اشاعت ہوتی ہے، دین عام ہوتا ہے. یہ ہجرت کے بڑے بڑے جو ہے فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے نبی، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی ہجرت کروائی. اور دنیا میں بہت ساری جگہ تھی، مدینہ ہی کی ہجرت ہوئی. دراصل ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس یثرب کو، مدینہ تو بہت گندی آب و ہوا والی جگہ تھی، وہاں لوگ بیمار رہتے تھے، پانی کا نالا بھی وہاں گندا تھا، مدینہ کے اندر بیماریاں بھی بہت تھیں، مدینہ میں بچھو بھی بہت تھے، ایسی گندی جگہ تھی مدینہ. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے مبارک قدموں کی برکت سے، نبی کی ہجرت کی برکت سے مدینہ کی تقدیر کو بدلنے والے تھے. اس لیے مدینہ کی ہجرت کا اللہ کے یہاں تقدیر میں فیصلہ ہوا. پھر وہ یثرب کے بجائے طیبہ ہو گیا، تابہ ہو گیا، پاکیزہ ہو گیا، بیماری کے بجائے وہاں کی آب و ہوا ہیلتھی ہو گئی، صاف ستھری آب و ہوا ہو گئی. شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ دنیا میں کسی جگہ پر آدمی بیمار رہتا ہوئے آب و ہوا اچھی نہ لگتی ہو، صرف ہوا پانی بدلنے کے لیے اگر مدینہ چلا جاوے اور وہاں جا کر کے رہے تو مدینہ کی آب و ہوا کی برکت سے انشاءاللہ وہ تندرست ہو جائے گا، ہیلتھی ہو جائے گا. اللہ نے حضور کی تشریف لے جانے کی برکت سے مدینہ کی آب و ہوا کو اتنا پاکیزہ اور اتنا مقدس بنا دیا. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ مدینہ کے لوگوں کی طلب، کہ مدینہ والے جب ایمان لائے اور انہوں نے دعوت دی تو لوگوں نے ان کو بہت کہا تھا کہ نبی کو لے جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، پورے عرب کے لوگ دشمن تمہارے بن جائیں گے، تمہارا مال سارا لگا دینا پڑے گا. لیکن اوس اور خزرج قبیلے جو مدینہ کے تھے انہوں نے کہا ہم اپنی جانیں دے دیں گے، ہمارے سارے سردار قتل ہو جاوے، ہمارا سارا مال نبی کے لیے ہم دے دیوے، ہم غریب ہو جاوے، یہ ہمیں گوارا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو ہم مدینہ لے جا کر کے چھوڑیں گے، لے ہی جائیں گے ہم. یہ ان کی سچی طلب تھی جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی ہجرت کی سعادت عطا فرمائی. اور اہل مدینہ کے لیے سعادت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے. اللہ ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے. آج بھی شریعت کا قانون اور مسئلہ یہی ہے کہ مسلمان جہاں رہتا ہو وہاں پر اگر دین پر عمل کرنا مشکل ہو تو اس جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جانا فرض ہو جاتا ہے. کہ جہاں شریعت کے احکام پر عمل نہیں کر سکتا تو وہاں سے ہجرت کر کے جہاں شریعت پر آزادی سے عمل کر سکے ایسی جگہ چلے جانا اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے. باقی دین میں مضبوطی کے لیے، اپنی اور اپنی اولاد کے اخلاق کی حفاظت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے ہجرت کرنا یہ بہت بڑا فضیلت اور ثواب کا کام ہے. اس پر اللہ دنیا اور آخرت میں بہت سارے فائدے عطا فرماتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.